بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں مکی اور مدنی سورتوں کی جو گروپنگ ہے اس کا ذکر متعدد مرتبہ ہوا ہے. ہم اس وقت چھٹے گروپ کی سورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. ان میں سات سورتیں مکی شامل تھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک, اور اس کے بعد 10 سورتیں مدنی ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریر تک. ان میں سے 5 سورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے, اور ان کی ایک خصوصی شان ہے. ویسے تو اس گلدستے کا ہر پھول جو ہے نہایت حسین و جمیل ہے, لیکن ان مسبحات کی ایک امتیازی شان ہے. ان مسبحات میں اہم ترین جوڑا جو ہے وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ پر مشتمل ہے, اور ان کے بارے میں یہ بھی میں نے نوٹ کرایا تھا کہ یہ ان 10 سورتوں کے گروپ میں یہ بالکل وسط میں ہے. پانچویں اور چھٹی سورت, 4 سورتیں ادھر ہیں, 4 سورتیں ادھر ہیں. الحدید, المجادلہ, الحشر, الممتحنہ, 4 عمر. پھر سورت الصف اور سورت الجمعہ, پھر اس کے بعد سورت المنافقون, سورت التغابن, سورت الطلاق, سورت التحریم. ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں جوڑے ہونے کی نسبت اس پہلو سے بھی بہت نمایاں ہے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں اگرچہ تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے, مسبحات میں شامل ہے, لیکن سورہ صف میں تسبیح کا ذکر آیا ہے فعل ماضی میں, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور سورت الجمعہ کا آغاز ہوا ہے اسی تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے مگر فعل مضارع کی شکل میں, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. باقی جو معنوی نسبت ہے ان میں زوجیت کی, وہ سیرت النبی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے 2 اہم پہلو ہیں, جن میں سے ایک سورہ صف میں زیر بحث آیا اور دوسرا سورہ جمعہ. سورہ صف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عنوان یا اس کا موضوع یا اس کا عمود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, اور اس مقصد بعثت کی تکمیل کے لیے اہل ایمان کو زوردار دعوت کہ اس کے لیے تن من دھن لگاؤ. اور سورۃ الجمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اساسی طریقہ کار ہے, بنیادی طریقہ کار ہے, وہ زیر بحث آیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلے مقصد کا تعین ہو, منزل معین ہو جائے جانا کہاں ہے, پھر یہ معلوم ہو کہ کون سا راستہ وہاں تک پہنچاتا ہے. طریق کہتے ہیں راستے کو, طریقہ کار کام کرنے کا طریقہ راستہ. ظاہر بات ہے کہ منزل آپ کی اگر صحیح ہے لیکن آپ کو راستہ معلوم نہیں, کبھی آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے. اور اگر راستہ تو کچھ معلوم ہے لیکن منزل کا تعین نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کسی درمیانی مرحلے ہی کے اوپر قیام فرما لے اور سمجھے کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے. یہ دونوں مغالطے ہوتے ہیں اگر بیک وقت یہ دونوں چیزیں ذہن میں واضح نہ ہوں۔ اب چونکہ آج زیادہ وقت نہیں ہے تو میں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہم نے سورہ صف کی 14 آیات پڑھی ہیں اور سورہ جمعہ کی 8 آیات پڑھی ہیں ان کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ سورہ صف کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ اب یہ غلبہ دین مقصد بعثت نبوی قرار پایا اور یہ لازماً مستلزم ہے ایک انقلابی جدوجہد، دین کا غلبہ محض تبلیغ نہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے انقلابی جدوجہد جو ہے وہ لازمی ہے۔ لہذا اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں مسلمانوں کو للکارا گیا ہے، اہل ایمان کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپا دو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ اگر یہ کرو گے تو نمبر ایک، تم سے مغفرت کا وعدہ بھی ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ نمبر دو، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ نمبر تین، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، خاص طور پر عدن کے باغات میں نہایت عمدہ اور اعلیٰ اور پاکیزہ گھرانے عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی۔ لیکن اس پر مزید، نافلۃ لک و اخرى تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب، مزید تم سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا بھی، اور یہ بھی کہ فتح بھی اب زیادہ دور نہیں، تمہارے قدموں کو چوما چاہتی، اور اس سے بھی آگے کا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری وہ قدر افزائی ہوگی اور تمہیں وہ اعلیٰ مقام حاصل ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنے مددگار قرار دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اب اس سے اونچا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا مددگار قرار پائے۔ اگر یہ کام کرتے ہو تو 3 جمع 3، یہ 6 وعدے ہیں اللہ کے، مغفرت بھی ہے، جنات بھی ہیں، نہایت پاکیزہ گھرانے بھی ہیں، یہ 3 تو ہے اصل کامیابی۔ اضافی وعدے مزید کیا ہیں؟ نصرت کا وعدہ، فتح کا وعدہ، اور اس روحانی مقام کا وعدہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ۔ اب پیچھے کی طرف چلیے، اگر یہ نہیں کرتے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانا بھی ایک خیال موہوم ہے، اس لیے کہ فرمایا یہاں گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ عذاب علیم سے چھٹکارا پاؤ تو یہ کام کرنے ہوں گے۔ لہذا منطقی نتیجہ یہ نکلا، اگر نہیں کرتے تو گویا کہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی ایک امید موہوم ہے، اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ بہرحال نہیں۔ نمبر دو، اگر یہ نہیں کرتے تو یہ قول اور فعل کا وہ تضاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی ہے۔ نمبر تین، اگر یہ نہیں کرتے تو گویا کہ تم اسی سابقہ امت کے نقش قدم پر چل رہے ہو جن کو معزول کر کے تمہیں اس مقام پر لایا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار کا ذکر کر دیا گیا کہ یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، نافرمانی کی، اور انہوں نے شکوہ کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، انہیں جادوگر قرار دے دیا، مرتد قرار دیا، اور اپنے بس پر سے تو تاثیر پر چڑھا دیا۔ گویا کہ اس درجے مست ہو گئی ذہنیت اس امت کی جو صاحب کتاب تھی اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی امت سمجھتی تھی، اور اب کیا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ گویا کہ سورہ صف کے مضامین کا خلاصہ ہو گیا. اب اس میں جو میں نے عرض کیا تھا, جو میں نے سیرت النبی علیہ صاحب صلاحت وسلام سے انقلابی عمل کے چھ مراحل جو ڈیڈیوس کیے ہیں سیرت سے, انفر کیے ہیں, مستمبت کیے ہیں, ان میں سے چار کا ذکر سورہ صف میں آ گیا. پہلے دو ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے سورۃ الجمعہ میں. پہلے دو کیا ہیں؟ پہلے ایک انقلابی دعوت کو عام کرنا ہوگا, اور پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں ان کی تربیت کرنی ہوگی, پھر انہیں منظم کرنا ہوگا, پھر جب تک ان کی طاقت اتنی نہ ہو کہ براہ راست تصادم مول لے سکے انہیں صبر کرنا ہوگا, پیسو ریزسٹنس. اور جب ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اب ہم براہ راست چیلنج تھرو کر سکتے ہیں, تو پھر اقدام کرنا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پھر مسلح تصادم کی نوبت آئے, جیسے کہ آئی سیرت النبی علیہ صاحب صلاحت وسلام. ان میں سے جو چار ہیں, یعنی نمبر تین, نمبر چار, نمبر پانچ, نمبر چھ, وہ سورہ صف میں آ گیا. اس لیے کہ جو تنظیم کی بنیاد تھی وہ سورہ صف کی آخری آیت میں آ گئی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. کوئی داعی حق جو یہ عزم کر لے کہ اب مجھے تو یہ کام کرنا ہے, اور پکارے لوگوں کو کون آتا ہے میرے ساتھ, میں تو چل رہا ہوں, کوئی ساتھ نہ آیا کرے تنہا بھی چلوں گا, جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ میں تو ان منکرین زکات سے جہاد کروں گا, اگر کوئی ساتھ نہیں دے گا کرے تنہا نہیں. یہی معاملہ داعی کا ہوتا ہے, وہ تو فیصلہ کر لیتا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ داعیہ پیدا کر دیتا ہے. پہلے وہ داعی انبیاء ہوتے تھے, اب وہ داعی غیر نبی ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبوت کا دروازہ جو ہے آپ کے بعد اب بند کر دیا گیا, ختم نبوت ہو گئی, لہذا اب داعی جو ہے وہ غیر نبی ہوں گے, پہلے داعی انبیاء ہوتے تھے. لیکن یہ کہ وہ داعی کھڑا ہوتا ہے جو پکارتا ہے من انصاری اللہ, اور جیسا کہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوا, بیعت سمع و طاعت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اس داعی کے ساتھ, اس طرح وہ جماعت وجود میں آئی. اب یہی جماعت ہے جو پیسو ریزسٹنس یا صبر محض, اور ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام, اور پھر مسلح تصادم, عام کانفلکٹ کے مراحل کو طے کرتی ہے, یہی جہاد اور قتال ہے. جہاد اور قتال اسی کا نام ہے. تو چار مراحل تو وہاں آ گئے, البتہ دو مراحل کا مرکز و محور ہے قرآن, وہ ہے بنیادی مضمون سورۃ الجمعہ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ یتلو علیہم آیاتہ یہ ہے دعوت اسلامی کے نشر و اشاعت کا عنوان. انذار قرآن کے ذریعے, تبشیر قرآن کے ذریعے, تذکیر قرآن کے ذریعے, تبلیغ قرآن کی, جیسے کہ سورہ نمل کے آخر میں آیا ہے, ان اتلو القرآن, مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں قرآن سناتا رہوں, تو من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا, اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے اوپر وبان لے گا. میرا کام تو یہ ہے کہ میں قرآن سناتا ہوں. قرآن کا سنانا در حقیقت یہ ہے انقلاب اسلامی کے لیے دعوت کی بنیاد, دعوت کا ذریعہ, اور اس کے بعد تربیت کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ تربیت کا عنوان ہے اسلامی انقلاب کے لیے. کارکنوں کی جو تربیت ہوگی وہ ان بنیادوں پر ہے, اور ان میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں جو چار چیزیں آئی ہیں, یہ قرآن مجید میں چار مقامات پر اصطلاحات آئی, تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. ہمارا ایک درس پورا اس آیت کے اوپر تھا. اب آگے چلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں دو ہیں, بعثت خصوصی الی اہل العرب, بعثت عمومی الی کافۃ الناس, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. بعثت خصوصی کے فرائض آپ نے بنفس نفیس ادا کر دیے, عرب کو دعوت بھی دے دی, اتمام حجت کر دیا, اور ان کی جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کا تزکیہ کیا, انہیں تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے تیار کر دیا, پھر ان کے ذریعے سے جہاد اور قتال کے مراحل طے کیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. یہاں تک کا کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کی پورا فرما دیا, تبلیغ دین کا بھی اور غلبہ دین کا بھی. عرب پر حجت بھی قائم ہو گئی اور عرب پر اللہ کا دین بھی غالب ہو گیا. لیکن ابھی بعثت محمدی علیہ صاحب صلاط وسلام کا جو عمومی پہلو ہے آفاقی وہ تو ابھی باقی تھا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب یہ ذمہ داری ہو گئی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجتاً جو اعلی انقلاب تھا جس سے حضور نے دعوت دی اور جس کے ذریعے تربیت فرمائی, وہ اعلی انقلاب مرتب اور مدمر شکل میں قرآن مجید امت کو حوالے کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ وہ الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو صحیح روایت کے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, مناسی کے حج کے ضمن میں جو تفصیل ترین حدیث آئی ہے اس کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں, پت ترک تو فی کم یہ تو مسلمانوں, جب میں تمہارے ذمے اتنا بڑا مشن ڈال کر جا رہا ہوں, اتنی بڑی ذمہ داری, تو میں نے تمہیں چھوڑ دی ہے, چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ شے کہ لن تضلوا ابدا ما اعتصمتم بھی, جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب تمہارے حوالے ہے, جیسے موسیٰ کا عصا تھا, لیکن موسیٰ کا عصا موسیٰ ہی کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا, کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو وہ معجزہ نہیں تھا, وہ لٹیا کی لٹیا تھی. لیکن یہ محمد کا عصا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے منتقل کیا ہے, اور یہ دائمی معجزہ ہے, کسی کے ذریعے دعوت, کسی کے ذریعے تربیت کرو گے تو وہ ہیومن مٹیریل ہاتھ آئے گا جس کو پھر وہ جہاد, تنظیم اور جہاد اور قتال کے مراحل سے گزار کر پھر تم غلبہ دین کی طرف پیش قدمی کر سکو. تبلیغ کا حق ادا ہوگا اس قرآن کی تبلیغ کے ذریعے, پھر اس قرآن کو قبول کرنے والوں کی تربیت کرنی ہوگی وہ بھی قرآن کے ذریعے, پھر انہیں منظم کرنا ہوگا بیعت سب و اطاعت کے ذریعے, پھر وہی پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس جہاد, اور پھر آرم کانفلکٹ یا جان دینے کے لیے تیار ہو کر میدان میں آنے کا مرحلہ یعنی وہ قتال. ان مراحل کو طے کرو گے اور پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کر دینا تمہارا فرض منتقلی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن جو آج تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے, تم سے پہلے بھی ایک امت تھی جسے تورات دی گئی تھی اور وہ امت حامل تورات بنائی گئی. حامل کہتے ہیں اس کو اٹھانے والا, حمال کہتے ہیں جو بوجھ اٹھا کر کہیں لے جائے. اس قرآن کی تبلیغ ان کے, اس کتاب کی تبلیغ ان کے ذمے تھی. لَتُبَيِّنُنَّهُ, تمہارے ذمے ہے اسے پہنچاؤ گے, اس کی تبلیغ کرو گے, وَلَا تَكْتُمُونَ, اور اسے چھپاؤ گے نہیں. انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. جو گویا عصا دیا تھا, وہ عصا جو مانوی عصا تھا, وہ عصا موسیٰ کا تو ان کے پاس تبرکات کی حیثیت سے وہ موجود رہا, صندوق سکینہ جو ہے تابوت سکینہ اس میں موجود رہا ایک عرصے تک, نبوخذنضر کے حملے تک وہ ان کے پاس محفوظ تھا, لیکن اصل عصا تو تورات تھی جو انہیں دی گئی, اس کو انہوں نے ہاتھ سے لے لیا. اس کا تعلق جو ہے ان سے کمزور پڑ گیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, فرمایا ہے مسلمانوں کہیں نہیں تم اختیار نہ کر لینا سرد عمل. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفار, بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين, جو سورہ سب کا مرکزی مضمون تھا اس کے اعتبار سے بنی اسرائیل کا کردار سورہ سب میں آ گیا, جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے اس کے اعتبار سے بنی اسرائیل کو ایک مثال کے طور پر, نشان عبرت کے طور پر ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ جمعہ میں آ گیا. اب ایک نقطہ اور رہ گیا اور وہ یہ کہ یہ اصل حبل اللہ ہے, اللہ کی کتاب, جب کوئی امت اس کو چھوڑ دیتی ہے یا اس کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے, وہ تعلق ذرا نوٹ کیجیے. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب تورات عطا کی گئی تھی بنی اسرائیل کو تو انہیں حکم دیا گیا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ, اب جو ہم نے تمہیں دیا ہے تو مضبوطی سے پکڑے رکھو. یہی بات کہی گئی تھی حضرت یحییٰ سے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھا, کتاب تو وہی تھی جو چلی آ رہی تھی تورات, باقی جو حضرت یحییٰ کو تو کوئی ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحیفہ دیا گیا ہو یا کوئی کتاب دی گئی ہو, لیکن حکم کیا تھا اسی کتاب کو مضبوطی سے تھا. جب یہ کتاب اب قرآن کی شکل میں وہی کتاب الہی جامع ترین اور مکمل ترین کامل ترین اس کا ایڈیشن آخری ایڈیشن جب محمد کے حوالے کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ذاتی طور پر آپ کو بھی حکم دیا گیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، استمساک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لیں، اے نبی آپ بھی مضبوطی سے تھام لیجیے اس چیز کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اسی کا ہمیں حکم ہوا احتسام بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور حبل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب اس کے بعد جو فلومینا آیا تھا جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا کہ جب کوئی امت جسے کہ کتاب دی گئی ہو جو حبل اللہ ہے اس کے پاس، وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے یا ترک کر دیتی ہے یا اس سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، تو اب وہ سہارے تلاش کرتی ہے کچھ اپنے من گھڑت نظریات اور عقائد سے۔ سہارا تو کوئی نہ کوئی چاہیے۔ میں ابھی ایک تحریر میری قلم سے نکلی تھی، اس میں شعر میں نے کوٹ کیا ہے شکیل بدایونی کا، تو اگر برا نہ مانے تو جہان رنگ و بو میں، میں سکون دل کی خاطر کوئی ڈھونڈ لوں سہارا۔ اب اس کا ایک مجازی جو معاملہ ہوتا ہے اس کو محبت کا، اس سے ہٹا کر اگر عشق الہی پر اس شعر کا انتباہ کریں گے تو اصل میں تو ہمیں حکم ہے اللہ سے محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ہوتا کیا ہے اللہ کی محبت کو ہم ایک طرف ڈال کر اس جہان رنگ و بو میں کوئی اور سہارے تلاش کر لیتے ہیں، وہی محبت جو ہے کسی اور کے ساتھ اٹیچ کر لی، دولت کے ساتھ کر لی، دنیا کے ساتھ کر لی، اقتدار کی حمس کے ساتھ کر لی۔ کسی نہ کسی شے کی تو انسان محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی شے کو اپنا آدرش آئیڈیل قرار دے کر اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ وہی بات میرے ذہن میں آئی کہ جب قرآن کو چھوڑ دیا یا تورات کو چھوڑ دیا تو اب سہارا تو کوئی لینا پڑے گا نا، کوئی سکون دن کی خاطر میں ڈھونڈ لوں سہارا۔ وہ سہارا اب کیا ہے؟ جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت مرحومہ میں ہیں، ہمیں تو شفاعت مل ہی جائے گی، ہمیں کوئی زیادہ چنتا کی ضرورت نہیں ہے، تشویش کی ضرورت نہیں ہے، جہنم میں داخل کیے بھی گئے تو چند دن، لن تمثل النار الا ایام معدودہ۔ پھر یہ سہارے ہیں، یہ من گھڑت خیالات، یہ امانی، امانی جمع ہے امنیہ، امنیہ تمنا سے جو لفظ جہاں سے بنا ہے وہی یہ امنیہ کی اصل ہے، تمنا کرنا۔ اور یہ جس کو انگریزی میں اب کہیں گے کہ امانی کیا ہے، وشفل تھنکنگ۔ آدمی جب اپنی خواہشات کو وہ اس کو حقیقت کا روپ جو ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے خواہش اس کی، سمجھتا ہے کہ ایسا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، چاہتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن ایسا ہو کو وہ اس طرح اپنے اوپر طاری کرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں وشفل تھنکنگ۔ تو وہ امانی ہے، پھر ان کا سہارا انسان لیتا ہے، اور ان سہاروں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل محبوب دنیا بن جاتی ہے، اصل محبوب دولت بن جاتی ہے، اور سہارا دینے کے لیے اپنے آپ کو بخشے بخشائے، سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم کو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ کوئی اپنے چہیتے اور لاڈلے کو بھی جہنم میں جھونکتا ہے، اور اگر دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں ڈالے گا بھی اللہ جہنم میں تو فوراً نکال دے گا۔ باقی یہ کہ ہمارے وہاں سفارشی ہے۔ یہ ہے وہ جو پچھلی درس کا ہمارا مضمون تھا، اب اس میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا اہل کتاب کے حوالے سے، کیونکہ ان کے ہاں یہ عقائد موجود تھے۔ سیغفر لنا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ لن تمثل النار الا ایام معدودہ، ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ مگر گنتی کے چل گئے۔ اس کا جو ہے ان کا زوم جو ہے اس کو توڑا گیا ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں سرچنگ کوشچن جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ وہ خود اپنے باطن میں ایک نظر ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کا انداز کیا اختیار کیا گیا؟ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ان سے کہیے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ واقعی خیال ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، من دون الناس، دوسروں کو چھوڑ کر اللہ تم سے محبت کرتا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو، دوست سے تو ملاقات کی آرزو ہوتی ہے، نہ کہ اس سے بہت اور دوری انسان کو پسند ہو۔ تو جنت کا اگر واقعی اتنا یقین ہے تو دنیا کی مصیبتیں کاہے کو جھیل رہے ہو؟ یہ کل پتے ہیں، اور یہاں پہ تو طرح طرح کی مصیبتیں بھی ہیں، صدمے بھی پہنچتے ہیں انسان کو، طرح طرح کی کوفت کے سامنا پیش آتا ہے، کیوں نہیں پھر موت کی آرزو کرتے؟ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بس سبب اپنے ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے آگے کیا جمع کرایا، لہذا یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فانه ملاقاتكم، وہ تم سے ملاقات کر لے، ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو شہادہ اور غیب، حاضر اور غیر موجود، جو غائب ہے اس سب کا جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کرتے رہے. ان آیات کا جو لب لباب مسلمانوں کو خطاب کر کے حضور نے بیان فرمایا، وہ حدیث میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا. حضور نے فرمایا مسلمانوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ لقمہ کر ہے، آؤ جدھر سے چاہو لوٹ کھسوٹ لو، کھا پی لو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا حضور ہم اس زمانے میں تعداد میں بہت کم رہ جائیں گے کہ دشمن اس طرح ہمیں ایک لقمہ کر سمجھ بیٹھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یوم الدین کثیر، تعداد تو بہت ہوگی، ولیکن لکم غصاؤ کا غصاؤ تیل، لیکن ایسے ہو کر رہ جاؤ گے جھاگ کے مانے، جیسے جھاگ ہوتا ہے کسی سیلاب کا جب ریلا آتا ہے تو آگے آگے یا اس کے اوپر جھاگ کا نظر آتا ہے، اس کی حقیقت اس میں، اور تم بالکل بے حقیقت ہو کر رہ جاؤ گے، اور تمہارا روب جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کے دل سے نکل جائے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے. جب پوچھا گیا من وہن یا رسول اللہ، تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار اور موت کا خوف. یہی وہ چیز ہے کہ جس کا سورہ جمعہ کی یہ آیت نمبر 6, 7 اور 8 ہے. اب جو تین آیات رہ گئی ہیں سورہ مبارکہ کی، جیسے سورہ صف کی آخری آیت میں جہاد اور قتال کے لیے جماعت سازی کا لفظ جو ہے وہ زیر بحث آیا تھا، اسی طریقے سے ان تین آیات میں جن پر سورہ جمعہ ختم ہو رہی ہے تعلیم قرآن کا ایک نظم قائم کیا جا رہا ہے. جب اس اسلامی انقلاب کا بنیادی لٹریچر یہ قرآن ہے، اور قرآن ہی اس دعوت کا منبع اور سرچشمہ ہے کہ جو پیش کی جانی ہے، اور قرآن ہی اس تربیت اور تعلیم کے لیے مرکز و محور ہے جس کے ذریعے سے انقلابی کارکنوں کو تیار کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ایک منظم ربط قائم رہنا چاہیے. تعلیم بالغ کا ایک نظام ہے جو جمعے کی شکل میں اللہ تعالی نے جاری کیا کہ ہر ہفتے نہا دھو کر، اچھا لباس پہن کر، عطر لگا کر، بڑے ہی پرفضا ماحول میں، جبکہ انسان کے حواس بھی خوب پرو تازہ ہو، پوری توجہ سے سنو کہ کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ گویا کہ ربط قائم ہوا ہے ان تین آیات کا، جن میں حکم اور حکمت بیان ہو رہی ہے جمعے کی، اور اس کی اہمیت کا ذکر ہے کہ یہ در حقیقت اس حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے جس میں جمع ہو کر انہیں اپنے فکر کو تازہ کرنا ہے، اپنے نظریے کو پھر ذہن میں اجاگر کرنا ہے، اپنے نصب العین کو پھر اپنے شعور کی سطح پر دوبارہ جو ہے اثر نو اس کے ساتھ وابستگی کی تجدید کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اسی کے ذریعے سے اللہ تعالی جو ہمارا محبوب ہے اور مطلوب حقیقی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اثر نو استوار کرنا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو کارکنوں کو ضروری کے لیے ضروری ہوتی ہیں کسی بھی انقلابی جماعت کے، ان کا جو فکر ہے وہ ان کے لٹریچر کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں تازہ کیا جاتا رہے، ان کا عزم جو ہے تازہ کیا جاتا رہے، کہیں اگر اس میں کمزوری ہو گئی ہو، ذوق پیدا ہو جائے، ان کی منزل اگر کہیں دھندلا گئی ہو، ان کی نگاہوں کے سامنے واضح طور پر نہ رہا ہو کہ ہمارا ہدف کیا ہے، تو پھر اثر نو وہ پھر روشن ہو جائے سامنے کہ میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ان تمام چیزوں کے لیے انتہائی جامع پروگرام یہ ہے جمعے کا پروگرام، اب جس کا ذکر ان تین آیات میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اہل ایمان، جب ندا دی جائے، ندا کی جائے یا پکارا جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن. میں آگے جانے سے پہلے ابھی پہلے اسی ٹکڑے پر گفتگو کر لوں. سب سے پہلے تو یوم الجمعہ، اس کی فضیلت، اور نمبر دو، یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی امتوں کا ایک سلسلہ، اور جو شریعتیں دی گئی ہیں مختلف مواقع پر اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے رسولوں کی مساطت سے، اس میں جو تسلسل ہے اس کا، اس کو دیکھ لینا چاہیے. میں اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت پر. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، آدم کی تخلیق اسی دن میں ہوئی. وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور اسی میں وہ جنت سے نکال کر پھر جو جس کے لیے انہیں تیار کیا گیا تھا، ٹریننگ دی گئی تھی جنت میں، خلافت ارضی وہ ان کے حوالے کی گئی. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی قائم ہوگی جمعہ ہی کے دن. تو معلوم ہوا کہ جو سات ایام ہے ہفتے کے، ان میں اس جمعے کی ایک بڑی فضیلت ہے، ایک دن کی حیثیت. دوسری بات یہ جان لیجئے کہ یہ دن جو ہے سابقہ امت میں اور سابقہ جو بھی شرائع رہی ہیں ان میں پورا دن مختص تھا عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، یاد الہی کے لیے، تلاوت کے لیے. یہ پورا کا پورا دن تھا، یہ ہمیشہ سے تھا. اگرچہ اس میں پھر جیسے کہ انحراف اور تحریف، کلام الہی میں انہوں نے تحریف کی، شریعت سے انحراف کیا، تو جمعے کو گم کر دیا، اور یہود نے اپنے لیے یوم السبت قرار دے لیا، اور نصارہ نے وہ اتوار کا دن قرار دے لیا. پھر یہ کہ اس کے تقدس کو بھی پامال کیا. یہود میں تو صرف ایک قبیلے نے وہ شرارت کی تھی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، پھر سورہ آراف میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہر طرح کا کاروبار اس میں مطلقاً حرام. کوئی کاروبار دنیاوی، کوئی معاشی جد و جہد، کوئی بھی اس میں نہیں کی جا سکتی یوم السبت کو. یہ ان کے ہاں قانون بن گیا تھا. جب انہوں نے سب کو اختیار کر لیا، اللہ نے بھی وہی ان کے حوالے کر دیا کہ تم نے افضل کو اگر چھوڑ کر مخذول کو اختیار کیا ہے تو چلو جاؤ، دفع ہو جاؤ. اب یہی دن تمہارے لیے طے کر دیا گیا. نقصان تم نے کیا کہ افضل دن کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، لیکن اب تمہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. اور ایک گروہ نے پابندی نہیں کی، ہیلے بہانے سے، جو معاملہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اصحاب السب کا معاملہ سورہ آراف میں موجود ہے. جب انہوں نے قانون خداوندی کو توڑا تو انہیں مسخ کر دیا گیا، انہیں بندروں کی صورت میں ان کی شکلیں بدلی گئیں. اس قدر سخت یہ حکم تھا، اور اس کی خلاف ورزی پر اس قدر سخت سزا دی گئی، اور یہ حکم تھا در حقیقت پورے دن کا. پھر حضرت مسیح کے متبعین نے اور اس میں بدعت ایجاد کی، وہ ہفتے کو بھی چھوڑ کر اتوار کا دن اختیار کر لیا، اور اس کی پھر سینکٹی سرے سے انہوں نے ختم کر دی، اور وہ بس صرف ایک پریئر جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور وہ بھی دل فیل تو ان کے ہاں نہیں ہے. انہوں نے اتوار کو چھٹی کا دن بنا لیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اصل میں تو یہ دن تھا اسی کام کے لیے کہ چھ دن اگر انسان اپنے کاروبار میں لگا رہا ہے، مصروفیات میں رہا ہے، تو ہفتے کا ایک دن خالص کر لو، اپنے نظریے کو تازہ کرو، اپنے فکر کے اندر دوبارہ نکھار لاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرو، اللہ کا ذکر کرو، کتاب الہی کی تلاوت کرو، کوئی نوافل میں، نماز میں، اس میں اپنا پورا دن خرچ کرو. تو یہ ساتواں دن در حقیقت اس کام کے لیے تھا. ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ کہ ہم پر یہ فضل فرمایا کہ پھر رجوع ہو گیا کہ معاملہ پھر ہمیں وہ جمعے ہی کی ہدایت عطا فرما دی گئی، جو اصل تھا افضل ترین دن وہی ہمارے لیے معین کر دیا گیا. دوسرا ہم پر یہ کرم فرمایا ہے، یہ سہولت بھی ہے، جیسے روزے کے سلسلے میں سہولت ہے کہ سابقہ امتوں میں روزے میں ایک اضافی پابندی یہ نہیں تھی کہ روزے میں آپ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، کھانے پینے ہی کی پابندی نہیں، گفتگو کی بھی پابندی. اور یہ کہ سحری کا کوئی سوال نہیں تھا، رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اب اگلے دن تک وہ روزہ جاری رہے گا. تو شریعت محمدی میں بہت سے پہلوؤں سے آسانیاں پیدا کی گئی. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسے بہت وسیع علاقے میں پھیلنا تھا، مختلف اقوام، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف جو آب و ہوا والے علاقے ہیں ان سب کے اندر اس کو جانا تھا، تو اس کے اندر سہولت پیدا کی گئی. اس کا ایک سبب اور بھی ہے کہ جہاں حکمت کے اندر اضافہ ہو جائے، وہاں احکام کی شدت میں کمی سے بھی مقاصد سارے حاصل ہو جاتے ہیں. اگر فہم زیادہ ہے تو تھوڑی تلاوت قرآن کی آپ کو بہت زیادہ مفید ہو جائے گی، بنسبت اس کے کہ فہم اگر تھوڑا ہے تو زیادہ تلاوت کر کے شاید آپ وہ فائدہ حاصل کر سکیں. تو چونکہ اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کے عقل شعور کی پختگی کا دور شروع ہو چکا تھا اور قرآن مجید میں حکمت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لہذا یہاں احکام کی جو شدت تھی اس میں کمی کی گئی ہے. یہ ریسیپروکل پروپورشن ہوتی ہے، جہاں سمجھ کم ہوگی جسمانی مشقت زیادہ ڈالی جائے گی. بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ. اگر فہم کا لیول زیادہ ہے، ہائر لیول آف کانشیسنیس پر بات ہو رہی ہے، تو پھر اتنی تکرار اور یادیں کی ضرورت نہیں ہوگی، کم بھی کفایت کر جائے گا. تو واللہ عالم، یہ بھی ایک نقطہ ہے جو میرے سامنے آیا ہے. اب اس حدیث کو بھی سن لیجیے، جو بات میں نے آپ کو اب تک بتائی ہے یہ بھی ایک متفق علیہ روایت میں ہے. پہلی روایت جو میں نے سنائی تھی وہ امام مسلم نے روایت کیا ہے اسے، اور یہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم ہیں تو آخری لیکن قیامت کے دن ہم سبقت لے جائیں گے تمام امتوں کا. یعنی زمانی اعتبار سے حضور آخری رسول اور ہماری امت آخری امت ہے. حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں تم آخری امت. نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا بَعْدَهُمْ. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہیں کتاب دی گئی تھی ہم سے پہلے، ہمیں کتاب دی گئی ہے ان کے بعد. ثُمَّ هَذَا يَوْمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ، پھر یہ دن یعنی یوم الجمعہ یعنی الجمعہ، یہ جو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا. فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، تو انہوں نے اس میں اختلاف ڈالا. فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، تو اللہ نے ہمیں اکثر نو اس دن کی ہدایت عطا فرما دی. والناس لنا فیہ تبعون، اب لوگ جو سابقہ امت ہیں وہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی الیہود و غدن، ہمارا تو آج جمعہ ہے، یہود کا اب کل آئے گا، وہ غدن ہے وہ کل ہے. والنصارى بعد غدن، اور نصارا جو ہے وہ ایک دن اور پیچھے چلے گئے ہیں، ان کا وہ دن اتوار کا دن ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی یوم الجمعہ کی جو ہے ہدایت عطا فرما دی. یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اہل ایمان جب پکارا جائے تمہیں نماز کے لیے جمعے کے دن. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جمعے کے دن بھی ظاہر بات ہے کہ اذانیں تو پانچ ہوں، فجر کی اذان بھی ہے، پھر عصر مغرب عشاء سب ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے در حقیقت وہ جمعے کی نماز ہے جس کا وقت ظہر کا ہے. باقی نمازوں کا تو وہی معاملہ ہوگا جو بقیہ ایام کی نمازیں ہیں، لیکن جمعے کی نماز جو ہے وہ در حقیقت ظہر کی جگہ اس کے متبادل کی حیثیت سے اس پروگرام میں شامل کی گئی. اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فسعاؤ الی ذکر اللہ، فسعاؤ کا لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، لیکن دوڑ کر آنے سے نماز کے لیے حضور نے منع فرمایا ہے، یہ وقار کے خلاف ہے. ویسے بھی مسجد میں آواز ہو جاتی ہے، لوگ اگر کھڑے ہوئے ہیں، جماعت کھڑی ہے، تو خام خواہ آپ ان کی توجہ جو ہے ہٹاتے ہیں کہ یہ شور مچ رہا ہے، دوڑتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے، تو سختی سے منع کیا آپ نے، اطمینان سے آؤ، اگر کوئی رکعت رہ گئی پوری کر لو. تو چونکہ دوڑنے سے منع کیا گیا، لہذا یہاں ترجمہ کیا جائے گا، ترجمانی کی جائے گی لفظ کو اللہ کی یاد کی طرح. مراد کیا ہے؟ ہم اتن متوجہ ہو جاؤ. اب یہ تو ہوا گویا کہ وجوب، ایک مثبت حکم، اس کے ساتھ ہی ایک نہیں بھی آ رہی ہے، امر کے ساتھ نہیں. امر کیا ہے؟ کہ دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. اور نہیں کیا ہے؟ وزر البیع، اور چھوڑ دو کاروبار. یہاں سے ثابت ہوا کہ یہاں پر اب نماز جمعہ کے وقت کوئی کاروبار کرنا مطلقا حرام ہے، چاہے وہ کتنا ہی حلال کاروبار ہو، کوئی مشقت کرنے والا مشقت کر رہا ہو، اور جس سے زیادہ حلال دوری کیا ہوگی، کوئی اونچ اینٹے ڈھو رہا ہے، کوئی کشتی چلا رہا ہے، کوئی اور محنت کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس وقت کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے، اس کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے. گویا کہ وہ حکم کے جو سابقہ شریعت میں پورے دن کے لیے تھا، اسے کنڈنس کر کے، مختصر کر کے ہمارے ہاں صرف وقت جمعہ کے لیے طے کر دیا. اور اس کا وقت اب کیا ہے ہمارے یہاں؟ اذان کے ہونے سے لے کر نماز کی ادائیگی تک، اور نماز سے مراد بھی فرض نماز ہوگی، باقی جو ہے نوافل اور رواتب جو بھی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. یہ وقت جو ہے اس میں اس پر اجماع ہے کہ کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. البتہ اس میں بھی ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ ندا جو ہے حضور کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی جمعے کی، اور وہ ہے کہ جبکہ خطبہ شروع ہوتا ہے اور مؤذن سامنے کھڑا ہو کر خطیب کی اذان دیتا ہے، تو اصل میں تو اس اذان سے لے کر اذان ثانی جسے ہم کہتے ہیں ترتیب میں وہی تھی. بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مدینے کی چونکہ آبادی بڑھ گئی تو لوگوں کو پہلے سے کوشن کرنے کے لیے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا جو اذان اول اب کہلاتی ہے. لہذا حکم مطلقاً جو ہوگا وہ مطلق اسی کے لیے ہوگا، وہ اذان کے جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کے بعد سے لے کر نماز کی ادائیگی تک کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. وزر البیع، البتہ یہ کہ اس میں مزید یہ ہے وہ میں بعد میں تفصیل کر سکوں گا کہ اس کو پھر آگے ایکسٹینڈ کیجئے کہ حکمت جو ہے وہ برقرار ہے، اگرچہ حکم جو ہے وہ چھوٹا کر دیا گیا ہے. وہ میں اس کی تفصیل کر دوں گا کہ جمعے کے دن مستحب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی میں صرف ہو، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادت میں، تلاوت میں، یا دینی لٹریچر کے مطالعے میں، یا اپنے فکر کو تازہ کرنے میں. اگر وہ حزب اللہ والا تصور موجود رہے جو سورہ صف کے ساتھ جڑ کر سورہ جمعہ کے آنے سے جو خود بخود اس ربط اور نظم کی وجہ سے گویا کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، تو یہ دن جو ہے اب بھی مطلوب یہ ہے کہ اس کو خالص کیا جائے. اگرچہ فرضیت جو ہے اس کی جہاں مطلقاً حرام ہو جائے گا کاروبار، وہ صرف اذان سے لے کر اور جماعت کے ادا ہو جانے تک ہے. اذان اور خطبہ اور جماعت کی ادائیگی، یہ چیزیں جو ہے اس وقت کے لیے وہ حکم جو ہے قطعیت کے ساتھ ہے، مطلقاً حرام ہے کاروبار. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو. یہ کیوں کہا؟ یہ بالکل یہی الفاظ آتے سورہ صف میں بھی. کیا تم چاہتے ہو کہ وہ کاروبار تمہیں بتایا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو. اگرچہ جہاد اور قتال میں جان دینی پڑتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اوقات لگانے پڑتے ہیں، اس سے اپنی معاش میں کمی آتی ہے، تو بظاہر کو دنیاوی اعتبار سے یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اگر تم علم صحیح رکھتے ہو تو یہی نفع کا سودا ہے حقیقت میں. اس لیے اس سے جو ہے تمہاری آخرت بنے گی، جو ابدی زندگی ہے اس کا نفع حاصل ہوگا. یہاں بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے، اس کو میں مثال سے واضح کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص صبح سے بیٹھا ہوا تھا دکان پر، کوئی گاہک نہیں آیا. جس وقت ایک گاہک دکان میں داخل ہوا، ادھر سے اذان بھی ہو گئی. وہ اذان ثانی آپ تصور کیجئے جمعے کا، وہ جو حضور کے زمانے میں نظام تھا. اب اس شخص کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا تھا، پر اب گاہک آیا، دو پیسے کمانے کا موقع جو ہے اس کی کوئی امید کی صورت نظر آئی، تو ادھر سے اذان آ گئی. تو بظاہر تو بہت سخت اس کے لیے آزمائش ہو گئی اور اسے گھاٹے کی بات نظر آئے گی. اسی لیے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، حقیقت میں یہی بہتر ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے، تم جانتے ہو کہ واٹ از واٹ، کس شے کی کیا قدر و قیمت ہے، تو تمہیں جاننا چاہیے کہ اسی میں بہتری ہے. کتنا ہی منفعت بخش سودا نظر آ رہا ہو اسے چھوڑو، ضرور بیع، اور لپکو اللہ کی یاد کی طرف. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب اس کے ضمن میں بھی پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ ذکر اس میں آیا ہے اللہ کی یاد کی طرف لپکو. ذکر جو ہے خود نماز کا بھی اصل حاصل اور مقصود ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، لہذا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہاں نماز ہے، اس لیے کہ عام طور پر جب ذکر ہے تو ذکر کی ایک شکل جو ہے وہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری. لیکن یہاں یہ جان لیجئے کہ یہاں ذکر سے مراد خطبہ ہے. یہ ہے بات جس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں گا، اور جس سے پھر یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ بقیہ دن بھی جو ہے اس میں بھی مقصود یہی ہے، مطلوب یہی ہے، تشویش اسی کی ہے، ترغیب اسی کی ہے کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اسی تلاوت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اپنے فکر کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے جذبات دینی کو اور جذبائے جہاد اور جذبائے ذوق شہادت کو اثر نو جو ہے تازہ کرنے کے لیے یہ دن جو ہے وقت کیا جائے، اگرچہ فرضیت صرف اسی کی ہے کہ نماز اور خطبہ اور اذان کے بعد سے لے کر نماز کی ادائیگی تک. وہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سن لیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، اور وہ لکھتے جاتے ہیں حاضری، جو پہلے آیا اس کا پہلے، پھر آیا اس کا اس کے بعد. ومثل المهاجر كمثل الذي يهدي مدنة، جو بہت تڑکے آتا ہے، جلدی آتا ہے، صبح رس صبح آ جاتا ہے جامع مسجد میں تیار ہو کر نہا دھو کر، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور صدقہ دیا. ثم الذي يهدي بقرۃ، پھر اس کے بعد آنے والے کا ایسا درجہ ہے کہ جیسے کسی نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کی. ثم کبشا، اس کے بعد آنے والے کا درجہ پھر ایسا ہوگا جیسے کسی نے ایک میڈھا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یا وہ قربانی دی. ثم دجاجتا، پھر جیسے کسی نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. ثم بعضتا، اس کے بعد ایسا بھی ہے کہ جیسے کسی نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پھر جب امام نکل آیا یعنی خطبے کے لیے، اب امام چل رہا ہے جا رہا ہے منبر کی طرف، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَوَوْا صُحُفَهُمْ، تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے. يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ اب اس ذکر کو سننے میں خود بھی منہمک ہو جاتے ہیں. اس حدیث نے معین کیا کہ الذکر سے مراد یہاں کیا ہے، وہ خطبہ، یاد دہانی. نماز بھی یقیناً ذکر ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے کہ دوروں اب ذکر الہی کی طرف، اس میں مغالطہ اکثر لوگوں کو یہ ہے کہ یہاں مراد نماز ہے، حقیقت میں یہاں مراد نماز نہیں ہے بلکہ خطبہ ہے. یسمعون الذکر، سنتے ہیں اب اس ذکر کو. حقیقت میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہے ہی خطبے کی وجہ سے، ورنہ تو ظہر کی چار رکعتیں ہیں، یہاں تو آپ نے جمعے میں تو دو رکعتیں پڑھی. اصل شے جو جمعے کو جمعہ بناتا ہے در حقیقت وہ خطبہ ہے، اور خطبے کا مقصد کیا ہے، وہی تذکیر. خطبے کے بارے میں حدیث آئی ہے مسلم شریف میں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرماتے تھے، اور کرتے کیا تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے خطبے میں اور تذکیر کراتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے. جیسے ہمارے دلوں کے اوپر میل آ جاتا ہے، اس کی میل کی کو ہٹانے کے لیے اور اس دلوں کے پالش کے لیے قرآن ہے، اسی طرح ہمارے ذہنوں پر بھی غبار آ جاتا ہے، ہمارے ارادوں پر اوس پڑ جاتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جذبات پر اوس پڑ جاتی ہے، ماحول کے اثرات آتے ہیں ہمارے فکر پر، ہماری سوچ پر، ہمارے جذبے پر، ہمارے ذوق و شوق پر، یہ جو اوس سی پڑ جاتی ہے، ہماری سوچ دھندلا جاتی ہے، ہماری فکر جو ہے اس کے اندر بھی وہ پختگی اور وہ وضاحت نہیں رہتی، اس کو اثر نو تازے کرتا رہنا، تازہ کرنے کے لیے تذکیر، یاد دہانی. اور یاد دہانی کا ذریعہ کیا ہوگا، جہاں سے اوریجنل سوچ ملی ہے ہمیں، جو وہ سوچ ملی ہے، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یقرأ القرآن ویذکر الناس. یہ بھی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس وقت مجھے مل نہیں رہی ہے، لیکن الفاظ یہی ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے تھے. اب اس کی بھی ایک حکمت سمجھ لیجیے، ہمیں معلوم ہے کہ حضور کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، زیادہ لمبا نہیں. یہ ہمیں جو لمبی لمبی تقریریں کرنی پڑتی ہیں وہ اس لیے کہ عربی زبان ہماری زبان نہیں، سمجھانا پڑتا ہے، گھس گھس کر اس کو دوہرا دوہرا کر ذہنوں میں اتارنا پڑتا ہے. وہاں یہ تھا کوئی حجاب نہیں، از دل خیزت بر دل ریزت، جو حضور کی زبان سے ادا ہو رہا ہے براہ راست دلوں کے اوپر اترتا چلا جا رہا ہے، لہذا مختصر خطبہ کفایت کرتا تھا. بہرحال یہ جو حضور کا خطبہ ہوتا تھا مختصر، اس میں حضور کیوں بیٹھتے تھے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کسی نے بات کہی ہو، لیکن میرا ایک گمان ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ خیال دل میں آیا، بعد میں مجھے اس کی تائید مل گئی، شاید کہیں سے مجھے اس کی توفیق اور تائید مل جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے واللہ عالم کہ یہ درمیان میں بیٹھنا در حقیقت اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ یہ دو رکعت نماز کے قائم مقام ہے. ایک خطبہ جو ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا، اور اس خطبے کی بھی وہی اہمیت ہے، اس طرح خاموش بیٹھے رہو کہ اذا قلت لصاحبک انصت فقط لغوت، اگر کوئی بولا ہے اس میں تو اگر تم نے اس نے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے بھی لغو بھر کر دی کہ تم بھی بولے، خام کا بولنے میں تو اضافہ کر دیا نا. یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا، چونکہ وہاں تو فرش پکے نہیں تھے، مرمر کے نہیں تھے، تو اگر کوئی کنکریوں کو چھیڑنا شروع کر دے بیٹھے ہوئے تو فقط لگا، اس نے بھی ایک لغو بھر کر دی. اور احناف کے ہاں اور بقیہ سب حضرات کے ہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ خطبے کے شروع ہونے کے بعد نماز جائز نہیں ہے. اگرچہ اہل حدیث مسلک میں یہ ہے، کیونکہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ تم نے نہیں پڑھی دو رکعتیں، اٹھو اور پڑھو، لیکن ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے حضور نے خطبہ روکے رکھا. یہ گویا کہ ایک طرح کی سرزنش تھی کہ اس میں جو تم سے ایک طرح کی جو ہے سہل انگاری کا معاملہ ہو رہا ہے، تو تم جانتے نہیں کہ خطبے سے پہلے آنا چاہیے، دو رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. بہرحال یہ تو ہے ایک فقہی اختلاف کا مسئلہ، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خروج الامام یقطع الکلام، جیسے ہی امام نکلے اور نظر آ جائے کہ اب وہ خطبے کے لیے منبر کی طرف جا رہا ہے تو گفتگو بند ہو جانی چاہیے. وکلام الامام یقطع الصلاۃ، اور جب امام بات شروع کر دے، خطبہ شروع کر دے، اب نماز منقطع ہو گئی، کوئی نماز نہیں ہے اس کے بعد. یہ فتویٰ امام مالک کا بھی ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. فقہ حنفی کا بھی مسلک یہی ہے کہ اب جو بھی ہے خطبے کے دوران نماز نہیں، اس لیے کہ وہ تو ڈسٹربنس ہے، پھر وہ خطبے کی مکہ مقصد تو ختم ہوا، اب آپ نماز پڑھیں گے تو خطبہ سنیں گے، جبکہ جمعے کی اصل اہمیت تو خطبہ ہے. یہاں جو آئے ہو اتنے اہتمام کے ساتھ، اپنے محلے میں بھی چار رکعتیں پڑھ سکتے تھے، تو خطبے کی اصل سر تو غائب کیا ہے. یہی اصل میں مسئلہ ہے کہ فقہا حکمتوں پر غور کرتے ہیں، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اعتبار سے پھر وہ تولتے ہیں مختلف احادیث کو، اور اس کا پھر ایک حکم جو ہے اس سے اخذ کرتے ہیں. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں احناف کا اور کم سے کم امام مالکیہ کا تو یہ متفق علیہ جو ہے مسلک ہے کہ خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھی جا سکے. اب جو یہ نماز کی فرضیت ہے، اس کے ضمن میں بھی میں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں. عن طارق ابن شہاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جمعہ واجب ہے ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جمعہ بغیر جماعت کے ہے ہی نہیں. اگر جماعت رہ گئی ہے، جمعہ کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، پھر تو زور پڑھیں گے، جمعہ تو ہے جماعت کے ساتھ. الا علی اربعین، سوائے چار کے باقی سب پر فرض ہے. وہ چار کون ہیں؟ عبد مملوک، غلام جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے آقا کے اختیار میں ہے، او امرات یا عورت، اس کے ذمے بھی فرض نہیں ہے، او سبی یا بچہ، اس پر بھی فرض نہیں، نماز بھی فرض نہیں، تو جمعہ کیسے فرض ہوگا، او مریض یا بیمار ہے نہیں جا سکتا، عذر ہے. یہ چار مستثنی ہیں، باقی سب پر فرض. اب اس فرض کی شدت کو ذرا دیکھیے، جس جو اہتمام قرآن مجید میں اس نماز کو ذکر کا ہو رہا ہے. عن ابن عمر و ابی ہریرہ، اب عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہما قالا، کہ ان دونوں صحابیوں نے یہ فرمایا، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی اعواد منبرہ، آپ اپنے منبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، اقوام الجمعات، لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جمعوں کو ترک کرنا چھوڑ دیں. او لیختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ لازماً ان کے دلوں پر مہر کر دے گا. ثم لیکونن من الغافلین، اور پھر وہ لازماً غافلوں میں سے ہو جائیں. یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آپ کو معلوم ہے بدترین کافروں کی سزا ہے، اور اس سزا کی وعید حضور سنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو جمعے ترک کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث سنیے، یہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، دارمی کی بھی ہے. اس کے الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من ترک ثلاثہ جمعہ انتحاماً بہا تبع اللہ علی قلبہ، جس نے تین جمعے اپنی سہل انگاری یا جمعے کی اہمیت کو کم جانتے ہوئے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے. تبع اللہ، اور یہ لفظ آ جائے گا آگے سورہ منافقون کے اندر، یہی لفظ آ رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم تبع اللہ علی قلوبہم، بات ایک ہی. ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم قال لقومی یتخلفون عن الجمعہ، کہ حضور نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں فرمایا لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس، میرا جی چاہتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی جگہ تو کسی اور کو کھڑا کر دوں کہ وہ جمعے کی نماز پڑھائے. ثم افرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم، اور پھر میں جو لوگ جمعے کو چھوڑ کر پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ان پر ان کے گھروں ہی کو آگ لگا کر اور ان کو اس کے اندر جلا کر رکھتی. یہ ہے غیظ و غضب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے کہ جو جمعہ چھوڑ رہے ہیں. ایک اور روایت ہے عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک الجمعہ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدل وفی بعض روایات ثلاثاً، اس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے، جس شخص نے جمعہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، جو لکھا گیا تو لکھا گیا، اس میں وہ منافق لکھ دیا جائے گا، منافق درج ہو جائے گا. اور بعض روایات میں اس کے ساتھ تین کی قید آئی ہے، جس نے کہ تین جمعے متواتر چھوڑ دیے ہوں اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار جو ہے نفاق کے اندر منافقین میں ہو جائے گا. اب یہ ساری اہمیت سامنے آ گئی اور حکمت سامنے آ گئی. حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت در حقیقت ہے وہ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے تذکیر، تعلیم، اپنے فکر کو تازہ کرنا، اپنی سوچ کو تازہ کرنا، اپنے عزائم کو پھر نکھارنا، اپنی امنگوں میں پھر ایک جرا حاصل کرنا، اپنے ارادے کی تقویت. میں ایک شعر بارہا آپ کو سنا چکا ہوں، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، بہت عمدہ شعر ہے حفیظ جالندری مرحوم کا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کرے. یہ نماز بھی در حقیقت اپنی عبدیت کا جو ایک ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں. تو بڑی پیاری تشبیہ ہے اس میں کہ جیسے کہ کسی کی پیشانی کے اوپر ایک نقش ہے، ہمارے پیشانی پر نقش ہے بندگی کا، اللہ کی بندگی کا نقش. جب یہ نقش دھندلا ہو جاتا ہے تو سجدے میں جب ہم گرتے ہیں تو پھر تازہ ہو جاتا ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، ہمارے اندر کی ہماری نفسانیت کی جو سرکشی ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہاں بندگی کا نقش جو ہے وہ دھندلا پڑ جاتا ہے. آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے، یہ لوہے جبی جو ہے اس پر وہ نقش بندگی دوبارہ پوری طریقے سے نمایاں ہو کر ابھر آئے، در حقیقت سجدے کا مقصد بھی ہے. تو نماز بھی ذکر ہے. اس ذکر کے سلسلے میں تو مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ صحیح موقع ہے کہ اگلے درس میں میں ذکر کی حقیقت اور ذکر کے مختلف اقسام اور ذکر کی مختلف صورتیں اور ذکر کے ذرائع جو ہے ان پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ ہم سورہ منافقون کی طرف بڑھیں. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اچھا وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ جو پہلے آیا پھر بعد میں آیا پھر بعد میں آیا، درجے میں کمی ہوتی چلی گئی. ایک روایت جو اس کی آتی ہے وہ بھی متفق علیہ ہے، اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں جو پہلی ساعت میں آیا اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا، جو دوسری ساعت میں آیا اس کے لیے اتنا جتنا کہ ایک بکرے جو ایک گائے کی قربانی، اس طرح. اب وہ ساعت کون سی ہے یہ بڑی بحث ہو گئی. اگر اس کو ظاہر پر رکھا جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آج کے وقت کے حساب سے اگر آپ 8-9 بجے پہنچ جائیں مسجد میں تو ایک ایک گھنٹے کے وقت سے جمعے کے وقت تک 5 گھنٹے گزریں گے. 5 کی کئی حدیث میں ذکر ہے, 5 ہی کا اس میں. اس سے میں کہہ رہا تھا اصل میں کہ جمعے کی حکمت یہی ہے کہ یہ وقت اکثر و بیشتر لگے اللہ کی یاد میں, تشویق اور ترغیب ہے. ویسے شاید ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ یہ 7 نہیں ہے ہماری جو ہم گھنٹے گنتے ہیں 60 منٹ کا 1 گھنٹہ, بلکہ 7 لطیفہ ہے کوئی جس کے ہم تعین نہیں کر سکتے, گویا کہ صرف تشویق و ترغیب کے درجے میں. لیکن ظاہر بات ہے اس میں جتنی بھی آدمی یعنی زیادتی کرے گا, اس کو جتنا بڑھائے گا اتنا ہی اس کے لیے نافع ہے. اور میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے, سرسہ ایک جگہ ہے ضلع حصار میں, وہاں میری بسم اللہ بھی ہوئی تھی اور مسجد میں میں نے جو قاعدہ یسرنا القرآن پڑھنا شروع کیا تھا, وہ مسجد مجھے کبھی کبھی خواب میں آتی. اسی طرح اونچے مقام پر ایک بڑا چوک, اس میں وہ مسجد تھی, بڑے شاندار اس کے مینار تھے. اور مجھے اپنے بچپن کے واقعات اب بھی یاد ہے کہ جمعے کا دن واقعتاً عید کی طرح ہوتا تھا. بے حد سے لوگ آتے تھے ہمارے آس پاس اس علاقے میں, ارائی قوم آباد تھی. پتہ نہیں انہیں عام طور پہ پچادے کہا جاتا تھا, شاید وہ ان کی چڑ تھی, جیسے راجپوتوں کے لیے رانگڑ, وہ اس سے ذرا چڑتے ہیں کہ یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے, تو ایسے ہی وہ پچادے کہلاتے تھے. بڑے صاف ستھرے سفید براق کپڑے, کرتے لمبے لمبے تہبند ان کے, پھر اوپر ان کے وہ سفید امامے, اونٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, صبح 8-7-8 بجے تک مسجد پر ہو جاتی. اور وہ کوئی ایک حلقہ ہے, کوئی صاحب کھڑے واس کہہ رہے ہیں, کہیں کوئی درس کا حلقہ ہے, کہیں حدیث بیان کی جا رہی ہے, کہیں اس زمانے میں جماعت اسلامی کا بھی چرچا شروع ہو گیا تھا, تو کہیں یہ ہے کہ وہ وہاں پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لٹریچر, کوئی صاحب خطبات پڑھ کر سنا رہے ہیں, لوگ بیٹھے سن رہے ہیں. کوئی ایک مرکزی پروگرام نہیں ہوتا تھا. مرکزی پروگرام تو پھر جب وہ اذان ہوگی اور خطبہ ہوگا وہ وہی ہوگا. کوئی اپنے طور پر تلاوت کر رہا ہے بیٹھا ہوا کسی برامدے کے اندر, کوئی کسی اور طرح کا فکر کر رہا ہے, لیکن یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ بالکل. اور چونکہ دیہات میں ان کے جمعہ ہوتا نہیں تھا, یہ بھی ہمارے یہاں کمی ہوئی ہے. اب یہ بھی اختلافی مسئلہ ہو گیا تھا کہ دیہات میں بھی جمعہ ہونے لگا, تو اس سے وہ مرکزیت جو ہے جمعے کی وہ متاثر ہو گئی. فقہ حنفی میں بڑی شرائط ہے جمعے کے لیے, وہ اس سے یہ ہے کہ وہ نقشہ بنا. اگر سب لوگ اپنے اپنے دیہات میں پڑھ لیں تو وہ نقشہ جو میں نے دیکھا تھا, جو میری یادداشت میں اب تک محفوظ ہے, وہ نقشہ تو پھر نظر نہیں آ سکتا کہ معلوم ہو رہا ہے دور دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں, اونٹ اونٹوں کے اوپر سوار ہیں آ رہے ہیں اور آ کر یہاں پہ جمعے کا اہتمام ہو رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اکثر وقت جو ہے وہ دن کا وہاں سر ہو رہا ہے. تو اس میں ترغیب و تشویق ہے. آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہر مسجد جامع مسجد ہے, کوئی فرق رہا ہی نہیں مسجد اور جامع مسجد کا. ہر مسجد جامع مسجد ہے, اور اس سے بھی آگے ہر مسجد اب عیدگاہ بھی ہے. اللہ اللہ صلی اللہ, یہ تو وہ انتشار ہے, کوئی نظم ہمارا رہا ہی نہیں, یہ اس کا ایک مظہر ہے. لیکن یہ کہ میں نے جو نقشہ بیان کیا صرف اس اعتبار سے کہ یہ اس کا حق جو ہے جمعہ کا اسی طرح ادا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف بھاگ دوڑ کے آئے جمعہ پڑھا, ٹھیک ہے وہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی, لیکن جو اصل حکمت تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو یوم السبت کا معاملہ تھا اسے یہاں کنڈنس کیا گیا ہے, تو اس میں جو فرضیت ہوگی وہ تو اسی درجے میں شمار کی جائے گی. جو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر ہمیں اپنے ذوق سے کوئی تغیر و تبدل نہیں کرنا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ رنگ موجود رہنا چاہیے, تشویق و ترغیب اسی کی ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں, حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو بھی شخص دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہو جائے گی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد المسلم یسأل اللہ فیها خیرا الا اعطاه اياه, رواہ البخاری والمسلم ومسلم رحمہ اللہ. حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر بندہ مومن کوئی سوال کرے, اس کی دعا موافقت ہو جائے اس گھڑی کے ساتھ, تو جو مانگے گا اللہ وہ دے گا اسے. یعنی دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو مانگے وہی ملے. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شے دے دے, کوئی اور تلافی کر دے, کسی گناہ کا بدل بنا دے, اس کو کفارہ بنا دے, لیکن یہاں پر وہی شے دے گا اللہ. اس گھڑی کو حضور نے نمایاں نہیں کیا, واضح نہیں کیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کو نمایاں نہیں کیا. آخری عشرے میں لگاؤ زور, کرو محنت, جاگو پورے عشرے میں, تلاش کرو, اسی طریقے سے جمعے کے دن میں بھی وہ ایک ساتھ ہے. اب اس میں کعب الاحبار اور حضرت عبداللہ ابن سلام یہ دو حضرات یہودی تھے بنی اسرائیل میں سے ایمان لائے تھے, ان کی رائے تو اجتہادوں یہ آئی ہے کہ یہ وقت وہی ہے اذان سے لے کر اور نماز جمعہ کے ادا ہو جانے تک کا, اسی کے دوران کا ذکر ہے. لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت ہے آخر النہار, آخری وقت جو ہے اس دن کا, یعنی عصر اور مغرب کے مابین ہے یہ ساتھ. اب یہ مختلف روایات جیسے کہ ہمیں ملتی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں, ایسے ہی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں, لیکن اس کو چھپایا اسی لیے گیا ہے تاکہ اس دن کا اکثر و بیشتر حصہ آپ اسی کام میں لگائیں, مبادہ وہ کوئی سا وقت ہو کہ جو آپ اس آپ سے چھوٹ نہ جائے, تو آپ اگر اس میں زیادہ محنت کریں گے تو وہ گھڑی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. تو آج ہمارا درس جو ہے وہ اسی ایک آیت تک محدود رہا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اہل ایمان جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ہمتن متوجہ ہو جاؤ لبکو اللہ کی یاد کی طرف. اس یاد میں نماز بھی یقیناً شامل ہے, لیکن یہاں خصوصاً خطبہ شامل ہے جس کا مقصد ہے تذکیر. وزر البیع اور کاروبار چھوڑ دو, حرام مطلق ہو جائے گا اذان سے لے کر, وہ خطبے والی اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک, لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ اس دن کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں خرچ کیا جائے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو, اگر تمہیں علم حقیقی حاصل ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمات.